الحمد لله رب العالمين السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به محمد و آل محمد جمعه کا دن گزری اور جمعہ کا دن منسوب ہے وقت امام کی ذات مقدس ہے آج کے دن کے لیے زیارت ہیں اور یقیناً آپ سے کچھ لوگوں نے زیارت پڑھی ہوں گی اس دن کے کچھ خاص لمحات ہیں کہ جو بالاخص وقت امام سے منصور ہے کل شاید ذکر ہوتا زیادہ مناسب تھا لیکن مہلت نہیں بن پائی لیکن آئندہ ہفتوں کے لیے دائرہ کہا جا سکتا ہے مغرب سے پہلے کا جو ایک گھنٹہ ہے یعنی سمجھ لیجیے جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا اور خاص مغرب کے پہلے کا جو آدھا ایک گھنٹہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وقت امام کے حضور فریاد کرنے کے لیے وقت امام سے متصل ہونے کے لیے اس میں کچھ اعمال بیان کیے جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ان کے کچھ فائدے ہیں جو غیر معمولی فائدے ہیں دو تین اعمال اس وقت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم خاص وقت کے لیے جو جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کا وقت ہے آدھے گھنٹہ ایک گھنٹے کا وقت ہے جتنا بھی حسب توفیق آپ کے لیے ممکن ہو اس کے لیے دعائے سماعت موجود ہے باقی جنان کے اندر دعائے سماعت ہے دعائے سماعت کے اندر پروردگار عالم کی معجزات کا تذکرہ ہوا ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں اور ان معجزات کا تذکرہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نبی اور ان کی آل کا واسطہ دے کر پکارا گیا ہے اگر آپ ہر ہفتے کے لیے اپنے لیے کچھ ایسا شیڈیول رکھ لیں کہ مغرب سے پہلے کا جو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ہے اس کو اس کام کی طرف مختص کر دیں تو انشاءاللہ اس کے بڑے مثبت اثرات کی معنویت آپ کے معنویت کے لیے اور اگرچہ برابر کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن رزق کے لیے بھی باہر اس کے اثرات بہت زیادہ ظاہر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک نماز ہے جو آپ اور میں جب کبھی جمکران جاتے ہیں وہاں پر پڑھا کرتے ہیں جو نماز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ مختلف قسم کی پریشانیوں کے لیے اور انسان اگر کسی مشکل سے درپیش ہے تو اس میں اپنے ایمان کی نصرت حاصل کرنے کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے مختلف لوگوں نے اس کے تجربے کیے ہیں اور ان تجربوں سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس کا بھی بہترین وقت یہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے کا ہے ویسے تو ہر روز مغرب سے پہلے کا لمحہ وقت کے امام سے منصور ہے تو اگر کوئی اس نماز کو جس میں سو دفعہ اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین پڑھا جاتا ہے اگر کوئی اس نماز کو روزانہ پڑھنا چاہتا ہے کسی حاجت کے لیے کسی پریشانی سے نجات کے لیے تو اس کے لیے بھی وقت بہترین وقت مغرب سے پہلے کا وقت ہے اور اگر ایسا ہے کہ نہیں روزانہ نہیں پڑھ پائے گا جمعے کے دن سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین وقت یہی ہے اسی طریقے سے ظہر جمعہ سے لے کر مغرب تک اور بھی بہت ساری نمازیں بیان کی جاتی ہیں ایک نماز جو ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کے ہمیں لے کے زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھے تو ضرور پڑھے وہ نماز جعفر تیار اس کے لیے جمعے کے دن نماز جمعے سے پہلے کا وقت بیان کیا جاتا ہے جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے کا جو ٹائم ہے آدھا ایک گھنٹہ، اس کے اندر نماز جعفر تیار بہت زیادہ اصرار کی جاتی ہے. غیر جمعہ کے دن دعائے ندبہ کے لیے بہترین وقت ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد دعائے ندبہ پڑھی جائے. اس دن کے لیے دعائے عہد ہے، دعائے عہد تو روزانہ پڑھنا بھی بہت مفید ہے. تو جمعہ کے دن ہر دن کی اہل بیت کی زیارتیں ہیں، یہ بھی بڑا خوبصورت عمل ہے. مفاتیح زنان میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے پاس کچھ اس قسم کی روایت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی ہر روز ہماری زیارت نہ کرے تو اس نے ہم پر جفا کی ہے، اس نے ہم پر ظلم کیا. اور پوچھا گیا کہ ہر روز آپ کی زیارت سے مطلب کیا ہے؟ فرمایا جو ہفتے کے ایام میں ہماری زیارت منسوب ہے وہ پڑھی جائے. مفاتیح زنان کی ابتدا میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہفتے کے دن کے لیے، ہفتے کے دن سے شروع ہو رہی ہے، ہفتے کے دن ختم مرتبت کی زیارت، اور جمعے کے دن پر آ کر وقت کے امام کی زیارت منسوب ہو. بہت سارے اعمال ہیں جمعے کے دن کے لیے، جمعے کے دن کے لیے بہت سارے اعمال ہیں، اور وقت ہے کہ انسان اس کے اوپر توجہ دے. آپ اور میں جب اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں ہیں، کس طرف بڑھ رہے ہیں، صحیح راستے پر چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں، اپنے اندر یہ دیکھتے رہیے کہ ہماری اور آپ کی جو عبادات ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور توسلات ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، ان میں لطف بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. مثلاً ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اس کے لیے عبادات میں بہت عشق ہوتا ہے، عبادات کے اندر بہت زیادہ لطف ہوتا ہے. ممکن ہے کبھی ایسا نہ ہو، کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے انسان کے لیے دو صفحے پڑھنا مشکل بن جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعائے ابو حمدہ سومالی بہت زیادہ عاشقانہ انداز میں پڑھ رہا ہوتا ہے. اس سے مت گھبرائیے کہ کبھی کبھی نفس جو ہے وہ تنگی کا احساس کروائے گا، اس سے مت گھبرائیے، کیونکہ یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ وہ مومن کو جو اہل بیت کے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے کبھی تھکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس سے مت گھبرائیے، صرف یہ کہ اپنا ایک مضبوط شیڈول بنا لیجیے کہ اس سے میں نہیں ہٹوں گا، چاہے مزہ آئے چاہے مزہ نہ آئے. تو انشاءاللہ یہ جو چند باتیں عرض ہوئیں، کم از کم جو شروع کر سکتے ہیں آپ، وہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے دعائے سماعت، جس کو اپنا وتیرہ بنا لیجیے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں امام کا قرب انشاءاللہ ہمارا آپ کو نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نیت البلاغہ کے بارے میں ہم نے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. اس پس منظر میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف امور آپ اور میں جائزے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا آپ اور میں نہج البلاغہ کو کس انداز سے دیکھیں، یہ میرے خیال میں سب سے اہم کام ہوگا. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے میں اور آپ تبرکاً صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے ایک صفحہ کھولا اور آپ نے ایک صفحہ اس کو پڑھا اور یہ سوچا کہ ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا، بالکل ایسے ہی جیسے مثلاً فرض فرمائیے آپ نے کوئی عبارت پڑھی اور آپ نہیں جانتے کہ آپ نے کیا پڑھا. اچھا ہے، اس سے بھی کچھ نہ کچھ ملنا ہے، لیکن اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک مجھے اور آپ کو یقین نہ ہو کہ قانون یہی قانون. یعنی جب تک میں اور آپ نہج البلاغہ کی عبارات کو، اس کے جملات کو زندگی کے قطعی قوانین نہیں سمجھیں گے، ہاں یہ وہ رولز ہیں جن کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ ہو کے رہے گا، ایسا ہی ہونا ہے. اور میں اور آپ اہل بیت کے کلمات کی اس تاثیر کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. فرض کریں ہمارے پاس ایک جملہ ہو مولا کا جس کے اوپر ہمیں یقین ہو کہ مولا نے ارشاد فرمایا، اور اس جملے کے اندر لکھا ہو جیسے کہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ بصرہ تباہ ہو جائے گا، کیا آپ کو مجھے یقین نہیں آئے گا کہ بصرہ یقیناً تباہ ہونا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر مولا نے فرما دیا اس کا مطلب ہے اس نے تباہ ہونا ہی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ مولا کا ایک لشکر گیا، مولا نے پوچھا دشمن کا لشکر کہاں ہے، کہا کہ وہ پانی کو کراس کر کے دریا کے اس سمت آ گیا، فرمایا نہیں ان کی موت اس سمت ہے. اب مخبر نے کہا کہ وہ دریا کو گزار کر ادھر آ گئے، پر میں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ دریا نہیں گزار سکتے، ان کی موت ادھر لکھی ہے، یہاں آ ہی نہیں سکتے. مخبر آ کر اطلاع دیتا رہا اور وہ یہی فرماتے رہے، پر میں نہیں دریا گزار کے ادھر نہیں آ سکتے. مجھے کتنا یقین مجھے اور آپ کو بھی ہے، ہاں کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ دریا کے ادھر موت ہے اس کا مطلب ہے ادھر موت نہیں آئے گی، ان کی موت ادھر ہی آنی ہے. درود بھیجے محمد والے. Oh! تعالیٰ کی فرامین پر ہمیں اس طرح یقین ہے کہ وہ ایسا ہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں ہے کہ کچھ ہو سکے، اسی طرح انہوں نے زندگی کے لیے بھی کچھ قوانین دیے. اگر وہ فرمانے یہ شخص کامیاب ہوگا اور اس خاصیت کا رکھنے والا کامیاب نہیں ہوگا، کیا تردد کیا جا سکتا ہے کہ شاید کامیاب ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اگر انہوں نے فرمایا تھا کہ موت ان کی ادھر لکھی ہے، اس کا مطلب ہے وہیں رہیں گے. اگر نہروان کے لشکر کی انہوں نے فرمایا کہ مولانا نے فرمایا کہ ان کے چند لوگ بچ جائیں گے، اور کسی نے آ کر خبر دی مولا سب مارے گئے، فرمایا نہیں ہو سکتا، ان کے چند لوگ بچیں گے. طے شدہ بات یہ ہے کہ جو فرمائیں گے وہ 100% صحیح ہے. تو جو انہوں نے زندگی کے بارے میں قوانین دیے ہیں اس پر ہمارا یقین کیوں نہیں؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہہ نہیں یقین ہے تو پھر اس پر عمل کا ہم کیوں ہے؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ زندگی کے جو قوانین مولا نے ارشاد فرمائے وہ ہمارے لیے نہیں ہیں؟ شیطان ایسے وسوسوں کو ہمارے ذہن میں کیسے ڈال پاتا ہے؟ اگر انہوں نے 1400 سال پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ فلاں شہر تباہ ہوگا، تو اگر 1400 سال گزر گئے اور ابھی تباہ نہیں ہوا تو ہماری یقین میں کمی نہیں آنی چاہیے. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر 1400 سال اور بھی گزر گئے تب بھی تباہی اس کا مقدر ہو کے رہے گا. اگر مولا نے 1400 سال پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ فلاں صفت کا شخص کامیاب نہیں ہوگا، کیا کوئی امکان ہے کہ کامیاب ہو جائے گا؟ اچھا اب مثلا میں یہ سوچوں کہ 1400 سال پہلے مولا نے ارشاد فرمایا یہ شخص کامیاب نہیں ہوگا، شاید اب کامیابی ہو جائے چونکہ 1400 سال گزر گئے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آفاقی جملات ہیں، ایسے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ ہیں، ایسے آفاقی عقائد ہیں جن کے اندر جغرافیہ کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جن کے اندر زمانوں کی تبدیلیوں سے کوئی فرق حاصل نہیں ہوگا. اگر ایسا ہے تو مجھے اور آپ کو نہج البلاغہ بہت ہوشیاری سے پڑھنی چاہیے اور ایک ایک جملے کو اہمیت دینی چاہیے. اب ہم مثال کے طور پر جب نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مولا کے فرامین میں سے کچھ جملات ایسے نکالیں جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیں، یعنی ہمیں کچھ ایسی حقیقتوں سے آشکار کر دیں، آشنا کر دیں جس سے ہمارا ذہن فی الحال شاید آشنا نہیں ہو پایا. کچھ بہت بنیادی چیزیں ہمیں اور آپ کو نہج البلاغہ کے اندر وہ ایسی چیزیں ملیں گی جو جانتے بھی ہیں شاید، لیکن پتہ نہیں کیوں شاید ایسا کوئی غبار سا آ گیا ہے کہ کچھ اور ہونے والا ہے. دیکھیں نہج البلاغہ میں چند موضوعات میں کس طریقے سے مولانا نے ارشاد فرمایا ہے. درود بھیجو محمد والے محمد. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چند خطبات کا انتخاب کیا جائے اور کچھ صراحت کے ساتھ ارشاد کریں، جو مطلب ارشادات ان کو بیان کیا جائے اور بعد میں اس کی مختصر جو تشریح ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. یہ جو ترجمہ اور تشریح میرے ہاتھ میں ہے، مشہور معروف مفتی جعفر حسین صاحب نے جو ترجمہ اور تشریح فرمائی ہے وہ ہے، اور اس کے اندر خطبہ نمبر 61. اور یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ترجمے اور جو تشریح ہوئی ہیں ان کے اندر خطبوں کی ترتیب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق آتا ہے. تو جو ترتیب مولانا ذیشان درجوادی صاحب رضی اللہ مقامہ کی ہے ان کی ترتیب میں دو خطبے کا فرق پڑتا ہے. بر سبیل تذکرہ چونکہ ان دو بزرگوار ہستیوں کا ذکر ہوا، شاید بر صغیر کی تاریخ میں حد درجہ محنت کرنے والے دو علماء میں یہ دو ہیں، حد درجہ محنت کرنے والے، ایک مفتی جعفر حسین صاحب رضی اللہ مقامہ اور دوسرے مولانا ذیشان درجوادی صاحب رضی اللہ مقامہ. ان دونوں کی روح کی بلندی کے لیے اور انشاءاللہ خدا من تعالی ان کے روح کے مقامات کے لیے پہلے بلند اور بلند فرمائے بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے محمد. آج جمعہ کا دن ہے، ظاہر جمعہ کے دن کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ موقع ملا ہوگا یہاں آنے کا، اس وجہ سے مومنین زیادہ تشریف فرمائیں. آپ سے دوبارہ درخواست کر رہے ہیں کہ اگر ممکن ہے تو تھوڑا سا اور آگے آنے کی کوشش کریں. درود بھیجے محمد والے محمد. بار دیگر درود بھیجا محمد و آل محمد. آپ نجم الاؤ کو قانون کے عنوان سے دیکھیں گے، یعنی ایسے قوانین ہیں جن کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور یہ قوانین کسی اور کے لیے نہیں دیے گئے، یہ قوانین ہمارے اور آپ کے لیے دیے گئے۔ بدقسمتی سے مجھے یوں احساس ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہمارے پاس ہے اور تعلیمات نہیں معلوم ہم نے کسی اور کے لیے کیوں چھوڑ دی۔ جب ذکر ان کا ہمارے پاس ہے تو ان کی تعلیمات کی دولت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ کہیں بھی ایک دفعہ ہم موجود تھے کراچی میں تو پتہ چلا کہ پتہ نہیں کویت یا قطر سے کوئی آیا ہے، بینکنگ کا کوئی ایکسپرٹ تھا اور وہ مختلف مسائل میں نہر البلاغہ کا ریفرنس دے رہا تھا۔ ہمیں اس اعتبار سے دیکھ کر تھوڑا سا دل میں حسرت سی آئی کہ کاش اہل بیت کے چاہنے والے نہر البلاغہ سے اس طرح سے ریفرنس دے رہے ہوتے کہ تو کچھ ہمیں پتہ چلتا کہ اس کیا برکت ہے ہمارے لیے۔ امام اس طرح سے فرمایا الا وان الدنیا دار لا یستم منها الا فیها۔ صحیح بھی عرض کرتا چلوں سید رضی کے زمانے میں اور ان کے بعد متاخراً ایسا تھا کہ جو معمولاً سادات خاندان تھے ان کے بچوں کو یہ خطبے حفظ ہوا کرتے تھے، معمولاً سادات بچوں کو، یعنی سید رضی نے شاید ایک جگہ پہ لکھا تھا یا ان کے بعد آنے والوں میں سے کسی نے لکھا تھا کہ اس زمانے میں ہاشمی گھرانوں کے اندر دستور یہ تھا کہ بچوں کو نہر البلاغہ کے خطبے بچپنے میں حفظ کروا دیا کرتے تھے۔ تو وہ بچے جب مختلف جگہوں پہ جاتے تھے تو نہر البلاغہ کو جب وہ پڑھتے تھے تو شناخت ہو جاتی تھی امیر المومنین کے خطبوں سے کہ یہ ہاشمی خاندان کے بچے ہوں۔ ہاشمی خاندان کی شناخت اچھی خاندان اچھی شناخت تھی جو اس زمانے میں طے پائی۔ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس کے عواقب سے بچاؤ کا ساز و سامان اسی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک جملہ قانون کی صورت میں آ گیا، دو قانون مولانا یہاں پہ ارشاد فرمائے۔ پہلے یہ بتایا کہ دنیا ایسا گھر ہے اس سے بچاؤ کا سامان اسی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، یعنی جب آپ دنیا میں رہ رہے ہیں اس کی کچھ مصیبتیں، اس کی کچھ پریشانیاں اور اس کے کچھ نتائج ہیں، ظاہر نتائج موت کے بعد ظاہر ہونے والے نتائج ہیں، دنیا کے کچھ نتائج ہوئے اسی دنیا میں ظاہر ہوں گے، زندگی کی جب جیسے جیسے گزرتی چلی جائے گی کچھ نتائج یہیں پہ ظاہر ہوں گے، اور اصلی نتائج اس دنیا کے وہ ہیں جو اس دنیا سے جانے کے بعد ظاہر ہوں گے۔ امام نے فرمایا کہ دنیا کے جو بھی نتائج ہیں ان کی تیاری جانے کے بعد نہیں کی جا سکتی، ان کی تیاری یہیں رہتے ہوئے کرنی پڑے گی اور اس کے نتائج سے یہیں رہتے ہوئے بھگتنا پڑے گا۔ اب مثال کے طور پر کوئی مولا سے کہے فرضی سوال کہ مولا میں دنیا میں رہتے ہوئے کیسے اس کے نتائج سے نبٹ سکتا ہوں، تو امام نے دوسرا قول ارشاد فرمایا، دوسرا قانون دیا، یہ تھا کسی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ اچھا اب کیا سوال ہے کہ نجات مل جائے کسی اس جملے کے باوجود؟ نہیں، کسی بھی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی، یعنی اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا جو دنیا کی خاطر کیا ہے نجات نہیں ملے گی، جو صرف دنیا کی خاطر کیا ہے اس سے نجات نہیں ملے گی۔ اب ہم چھوٹی چھوٹی مثالیں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ جناب بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے کوئی لباس دیکھا آپ کو بہت پسند آ گیا، آپ نے لے لیا، اور یہ کام آپ نے کس کی خاطر انجام دیا؟ آخرت کی خاطر، دنیا کی خاطر۔ اس سے نجات ملے گی؟ نہیں۔ قول معصوم، قانون دے رہے ہیں کسی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ مثلا آپ نے جاب کی کہیں پر، جاب کرنے کے بعد اس سے کچھ سیلری مل رہی ہے، آپ نے جاب کیوں کی؟ آپ کی نیت کے ذریعے پتا چلے گا کہ اس عمل سے نجات ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ اگر جاب آپ نے اس لیے کی ہے کہ مثال کے طور پر اس کے ذریعے آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے اللہ کے دین کی کوئی خدمت ہے، انسان اللہ کے بندوں کی کوئی خدمت ہے، اس سے اللہ کے دین کے پھیلاؤ میں کوئی مدد ملے گی، چلیے یہ کام ہو گیا آخرت کی خاطر۔ اگر آپ نے جاب اس لیے کی ہے کہ یہاں سے میں حلال روزی کماؤں گا اور حلال روزی کمانے کے بعد اپنی زندگی کو اس جگہ تک لاؤں گا کہ اللہ کے دین پر عمل کر سکوں، یہ ہو گیا آخرت کی خاطر۔ اس دنیا میں کوئی بھی کام اس دنیا کی خاطر کرو پھر نجات نہیں ملے گی، پھر نجات نہیں ملے گی۔ آپ سے کہنے کے بجائے میں اپنے لیے کہتا ہوں، مثال کے طور پر اگر میں نے یہ عمل جو ابھی انجام دے رہا ہوں یہ دنیا کی خاطر انجام دیا، اس سے نجات مل جائے گی؟ اس سے بھی نہیں ملے گی۔ اچھا عمل تو بہت اچھا ہے اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ بھی دنیا کی خاطر انجام دیا ہے تو نجات نہیں ملے گی. اچھا اب شیطان کا حربہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمل کا ظاہر تو آخرت کی خاطر ہے، باطن دنیا کی خاطر ہے. اس کی نشانیاں میرے جیسے آدمی، مثالی طور پر میں اپنی مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام ظاہر میں کتنا اچھا ہے لیکن یہ بھی زد میں ہے. مثال کے طور پہ کیسے زد میں؟ فرض فرمائیے ایک دفعہ آپ نے کہیں پر پڑھا، کوئی ایک آدمی بھی کہنے والا نہیں کہ اچھا پڑھا، صحیح. ایک دفعہ آپ نے پڑھا اور آپ کو کوئی ایک آدمی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی اچھا ہوا، آپ سے بلکہ 10 دفعہ یہ بات ہی کہہ رہے ہیں آپ نے غلط کیا. اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ میں نے دنیا کی خاطر کیا یا آخرت کی خاطر کیا، میں نے آیا اہل بیت کی خدمت کے لیے کیا یا انسانوں کی تعریف کے لیے کیا. اگر اہل بیت کی خدمت کے لیے کیا ہے، یہ لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں، یہ تعریف کریں یا نہیں کریں، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس طرح اپنے آپ کا کریٹیکل انالیسس کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہمیں اپنی اصلی نیت کا پتہ چل پاتا ہے کہ وہ جو ہماری اصلی نیت ہے وہ بالآخر دنیا ہے یا دنیا کے علاوہ آخرت ہے. اور جتنے وہ افراد کے جو بندے کی طرح کسی لوگوں کی نظروں کے سامنے آ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کام سخت ہے، بہت سخت ہے، کیونکہ ان کی نیت میں تبدیلی کر دینے کا امکان زیادہ ہے کہ شیطان کسی گمراہی میں مبتلا کر دے اور نیت میں کوئی نہ کوئی فتور آ جائے. اسی طریقے سے میں بعض اوقات شاعر حضرات سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں کسی شاعر نے کبھی آج تک مانا ہو، مجھے نہیں یاد. مثلا کوئی شاعر شعر کہتا ہے، حب اہل بیت نہیں کہتے ہیں، آخری شعر میں اپنا نام نہ لے، آخری شعر میں اپنا نام نہ لے. اچھا نام لے گا تو زیادہ قبول ہوگا کیا؟ نام لے گا تو خطرہ ہے بھائی، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو نہیں کر سکتا پردے کے پیچھے جا کر اپنی آواز میں آپ کو کچھ سنانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے کرنا پڑے گا، اوپر بیٹھنا پڑے گا، یہ خطرہ ہو گیا کام. شاعر کام کر سکتا ہے، کچھ اشعار کے بہترین اشعار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں آخر میں اپنا نام نہ لے، کیا کرے اس سے؟ اس سے اپنے آپ کو آزمائے میرے اندر خلوص کتنا ہے، آزمائے اپنے آپ کو میرے اندر خلوص کتنا ہے. یہ جو اہل بیت نے کچھ لوگوں کو زیادہ عزت دی ہے معمولاً ان کے خلوص کی وجہ سے. شیخ عباس قمی کی ایک پر خلوص ادا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے. اتنے پر خلوص آدمی تھے اور اتنے اپنے کام کو چھپانے والے تھے شیخ عباس قمی، ان کے رہنے والے جن کی مفاتیح الجنان، ترتیب دی ہوئی مفاتیح الجنان تقریباً ہر شیعہ گھرانے میں موجود ہے. ان کے والد وہ بھی عالم تھے لیکن بہت بڑے عالم نہیں تھے، بوڑھے بھی بہت زیادہ تھے، ضعیف تھے تو زیادہ باخبر نہیں تھے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بچہ کتنا بڑا عالم ہے، ان کو نہیں پتا تھا. گھر سے نکلتے تھے، مسجد میں آتے تھے، حرم تشریف لاتے تھے، حرم میں نماز پڑھتے تھے، گھر چل جاتے تھے. جو جہاں وہ حرم میں نماز پڑھتے تھے وہاں ایک مولانا صاحب دو نمازوں کے درمیان میں کچھ احکام بیان کرتے تھے، یہ کام بہت ہی آسان سمجھا جاتا ہے، احکام بیان کرتے تھے. تو وہ ایک کتاب لے لیتے تھے، اسے کھول کے پڑھتے تھے، احکام بیان کرتے تھے. ان کے والد کو یہ بہت اچھا لگتا تھا. اچھا ان کے فرزند باقاعدہ مجتہد تھے، مجتہدین کو درس دے رہے تھے، مثلا سینکڑوں کتابیں لکھ رہے تھے. تو اپنے بیٹے سے بار بار آ کر کہتے تھے کہ شیخ عباس کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تم بھی اس مولوی کی طرح دو نمازوں کے درمیان احکام بول دیا کرو لوگوں کے لیے، تمہارے وجود سے لوگوں کو کچھ فائدہ تو پہنچا. وہ کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے، بابا جی اب دعا کریں اللہ توفیق دے انشاءاللہ. نہیں بتاتے تھے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں وہ اس سے بڑھ کر ہے. حد یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی آخرت کے مسائل کے اوپر، ایک کتاب لکھی، ان مولانا صاحب نے وہی کتاب لی جو شیخ عباس قمی نے لکھی تھی، اسے دو نمازوں کے درمیان پڑھنا شروع کر دیا. اچھا وہ کتاب بہت اچھی کتاب تھی، جو پڑھتا تھا متاثر ہو جاتا تھا. جب انہوں نے دو نمازوں کے درمیان میں پڑھا تو ان کے والد پر بہت اثر ہوا، انہوں کتاب بہت اچھی لگی. آ کر شیخ عباس سے کہنے لگے کہ شیخ عباس اس مولوی نے آج ایک کتاب اٹھائی، یہ اس کا نام تھا، اور اتنی اچھی کتاب تھی، اتنا پڑھا، مجھے دل کے اوپر بڑا اثر ہوا، کاش تم بھی ایسی کوئی کتاب لکھ دیتے. کہنے لگے بابا جی دعا کریں اللہ توفیق دے ان شاء اللہ. آخر وقت تک بول کے نہیں دیا کہ جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں میں ہوں، میں نے کیا یہ، نہیں بول. اتنا خلوص ہے، یہ معاملہ ہے سارا. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا, مجھے 24 سال ہو گئے طالب علم ہوئے, 24 سال طالب علم میں آدمی کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی بھی کام دنیا کا صرف 24 سال میں کھڑے ہو کے دیکھتا رہے نا تو سیکھ لیتا ہے, کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی لیتا ہے چاہے کتنا ہی پیچیدہ کام کیوں. اس 24 سال طالب علم میں اتنا تو میں نے سیکھ لیا ہے کہ کچھ بھی سیکھنا ہو اسی وقت سکھائیں گے جب خلوص ہوگا, یہ مجھے سمجھ میں آ گیا. کچھ اور سیکھا نہیں سیکھا, یہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ اگر کوئی چیز سیکھنی ہے اور وہ سکھانے والے ہیں تو وہ اس پر سکھائیں گے جب کام خلوص سے انجام پائے. آپ جو کام کے انجام دے رہے ہیں خلوص سے انجام دے دیں, دنیا کو اس میں سے نکال دیجیے, جیسے آپ دنیا کو نکالیں گے آپ کے کام میں برکت آنا شروع ہو جائے. جو بھی اچھا, ایک اور عجیب سی چیز سمجھ میں آئی مجھے کہ جس چیز کو ان اہل بیت کی رضایت کی خاطر ترک کریں گے اہل بیت اسی چیز کو حقیر کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. عجیب قانون ہے. مثلاً آپ نے کسی شہرت کو ترک کیا اہل بیت کے سامنے خلوص دکھانے کے لیے, کوئی شہرت مل سکتی تھی آپ نے ترک کر دیا, ہم نے کہا یہ نہیں چاہیے, ترک کیا اہل بیت کی خاطر, اب وہی آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے ایسی صورت میں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہوگا اور وہ حقیر ہو کر آپ کے پاس ہے, اب اس کو حقیر ہونا پڑے گا. اچھا اگر خود کوشش کرتے تو پتہ نہیں کتنے جتن کرنے پڑ جاتے, لیکن جب وہ لا کر قدموں میں ڈالیں گے اب آپ کو کچھ نہیں کرنا. یہی دنیا بھی ہے, جس دن میں اور آپ یہ کر گئے کہ اس دنیا کو اہل بیت کے نام پر پرخلوص ہو کر چھوڑ گئے اور ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, بس پھر یہ ساری دنیا کہیں نہیں جائے گی, یہ آپ کے اپنے قدموں میں ہوگی اور اس کو حقیر ہو کے آنا پڑے گا, ورنہ پھر ہم بھاگ رہے ہوتے پیچھے, یہ الٹا ہو جاتا. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. فرمائے کسی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی. یہ جملہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. کیوں؟ بہت سارے کام ہو اسی دنیا کے رہے ہوتے ہیں, ظاہر کچھ اور ہوتا ہے, ظاہر میں کام عجیب ہوتا ہے. مثلا چلیے جرات کروں مثال اور عرض کروں, مثلا آپ نے ایک مسجد بنوائی, ضروری ہے کہ تختہ لگوائی, کس نے بنوائی تھی؟ کبھی ذہن میں آپ کوئی ضروری ہے کہ وہاں پہ کسی تختی پہ لکھا ہو کہ کس نے بنوائی, کیا ضرورت, کوئی مطلقا مجھے تو کوئی ضرورت احساس نہیں. لہٰذا کبھی کبھی اپنے ذہن میں یہ آتا ہے, ایک واقعہ عرض کرتا چلوں, ایک صاحب ایک دفعہ ایک مجلس پڑھوانے والے ایک مولانا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ مجلس پڑھیں اور ہم اتنا ہدیہ دیں گے, کوئی بات ہدیے کے اوپر ہو. مولانا صاحب کو تھوڑا سا تیش آیا, شاید اس وجہ سے کم دے رہے تھے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ, انہوں نے ان کو کچھ تیش آیا, انہوں نے کہا نہیں جتنا نہیں ہوگا اتنا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کو سمجھ لیتے, آپ دنیا پرس نہیں, آپ تو بہت بڑے دنیا پرس نکلے. کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے چلو میں دنیا پرس ہوں, پھر ایک اور کام کرتا ہوں, ایک صورت میں مفت میں پڑھ دوں گا. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے تمہاری جو مجلس ہے کسی انجمن کی طرف سے ہے نا؟ کہنے ہاں. کہیں گے تم ایسا کرو مجلس کراؤ اور کہیں پر نہیں لکھنا کس انجمن کی طرف سے, تم اس شرط کو پورا کرو میں مفت میں پڑھوں گا. کہنا نہیں ہم نہیں کریں گے, ہم نے لکھنا ہے. دیکھیے نشانی ہے, یہ نشانی کس بات کی ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مشکل ہے, وہ خلوص نہیں. کوئی یہ کہہ یہ بالکل قبول نہیں ہے, نہیں میں یہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا, میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہوں اس کا عمل قبول ہے یا نہیں, مولا کا معاملہ اس کا معاملہ ہے, ہم تھوڑی بیچ میں کہہ سکتے ہیں قبول ہے یا نہیں. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ اسٹینڈرڈ یہ نہیں ہے, اعلیٰ معیار یہ نہیں ہے. اعلیٰ معیار کیا ہے؟ خاموشی سے کرو, خاموشی سے کرو, ایسے مرو کہ برابر والے کو پتہ نہ چلے اہل بیت کے نام پہ مر چکا ہے, ایسی قربانی دے دو. درود بھیجیے محمد والے محمد. فارسی میں ایک شعر کہتے ہیں, جمعے کے دن شعر پڑھنا مکروہ ہے, شب جمعہ سے جمعے کے دن گزر گیا شب شنبہ, اس میں کہتے ہیں کہ اے مرغ سحر عشق سے پروانے بے آموز, کان سوخ تیرا جام شد آواز نہیں ہونا. کیا کہ یہ جو سحری کے وقت مور چیختا ہے بانگ دیتا ہے اس کو کہہ رہے ہیں تم مرغ سحر تو کیوں بانگ دیتا ہے, عشق میں دیتا ہے نا, तेरा इश्क छोटा है, तुझे तू जो मुर्गे शहर है, तुझे इश्क सीखना चाहिए परवाने से। मुर्गे शहर तुझे चीख चीख कर कहता है मैं आशिक हूं, मैं आशिक हूं, तुझे अपने इश्क की, तेरे इश्क की हैसियत कम है, तुझे इश्क सीखना चाहिए परवाने से। क्यों? वो जल जल के मर जाता है, आवाज नहीं निकालता। काश हम अहले बैत के इश्क में ऐसे परवाने बन जाए जो जले और दुनिया के सामने आवाज ना निकालें कि हम जल गए। इंशाअल्लाह खुदा हमें आपको तौफीक दे। दुरूद बे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने कहा काश हम ऐसे बन जाएं, जल जाएं और आवाज ना निकालें। मुमकिन है कोई ये कहे हम क्यों जलें। एक जगह पे गया हुआ था, वहां पे किसी ने जुमला अपनी दानिश में अच्छी नीयत से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने ये कहा कि अहले बैत को खिताब करके कहा, आपके घराने ने वो मुश्किलात देखी जो खुदा किसी पे ना डाले। ये आशिकाना अंदाज ये नहीं है। आशिकाना अंदाज ये है कि जो घराने आपके घराने पे मुसीबत आए वो उससे पहले हम पर खुदा डाल देता, ना कि ये कहें कि वो मुसीबतें डलेंगे दूसरों पर ना आए। क्यों ना आए? अगर हम उनके मानने वाले हैं, मोहब्बत चाहने वाले हैं, तो जब वो मुसीबतें आ रही होती तो हम क्या करते? उनसे पहले अपने सर पे देते। शब आशूर का गर्ज मसाइफ का वक्त नहीं था अभी, लेकिन ऐसे जुमला जहन में आ गया शब आशूर का। हजरत हबीब ने तमाम लोगों को जमा किया और कहा, देखो कोई बनी हाशिम का गुलामों से पहले जान न दे। हम गुलाम पहले हम जान देंगे, बनी हाशिम का कोई हमसे पहले जान न दे। ये इश्क था। फरमाया किसी ऐसे काम से जो सिर्फ इसी दुनिया की खातिर किया जाए निजात नहीं मिल सकती। अब और तशरीफ फरमाई, लोग इस दुनिया में आजमाइश में डाले गए। अच्छा ये लोग कौन से लोग हैं? हमारा, जिन्होंने जिनकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है उनका जिक्र नहीं हो रहा है। मसलन अबू सुफयान का जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पर, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का जिक्र नहीं हो रहा है, ये हमारा आपका जिक्र हो रहा है। वो तो नस्ल दर नस्ल मलगून होकर अभी तक अपने अजाब में पड़े हैं, उनका जिक्र नहीं कि वो आजमाइश में डाले गए नहीं डाले गए, वो तो मलगून हो गए। ये जिक्र हो रहा है हमारा और आपका कि हम लोग दुनिया के जरिए आजमाइश में डाले गए। फरमाया लोग इस दुनिया में आजमाइश में डाले गए। लोगों ने, अब गौर फरमाइए कानून फिर आने वाला, लोगों ने इस दुनिया से जो दुनिया के लिए हासिल किया होगा उससे अलग कर दिए जाएंगे। जो कुछ इस दुनिया में दुनिया के लिए लिया है उससे अलग कर दिए जाएंगे, यानी मौत पर। जैसे ही मौत आएगी जितना कुछ दुनिया से दुनिया के लिए लिया उन तमाम से कत ताल्लुक, उससे फिर कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अच्छा एक नुकसान तो ये हुआ कि पूरी दुनिया गुजारी थी, जिंदगी गुजारी थी दुनिया लेने के लिए और अब अलहदा कर दिए गए। दूसरा नुकसान ये, और उस पर उनसे हिसाब लिया जाएगा, हिसाब अलहदा किया जाएगा। यानी फर्ज फरमाइए मैंने एक कारोबार किया, इस कारोबार से सिर्फ एक हदफ था पैसा कमाना। ये मैंने दुनिया के लिए किया, ये जो पैसा कमाऊंगा उससे जो कुछ मुझे मिलेगा जैसे ही मरूंगा उससे अलहदा कर दिया जाऊंगा। जैसे ही अलहदा कर दिया जाऊंगा दो नुकसान हो गए, एक तो मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी इसके लिए जिसका अब मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। दूसरा मामला क्या है, अब हिसाब भी लिया जाएगा। हिसाब भी लेना कि भाई ये तुमने क्यों कमाया था, कहाँ पर खर्च किया, तुम्हारी नीयत क्या रही थी, इन तमाम चीजों का हिसाब दिया। अच्छा इसके मुकाबले में क्या है, और जो इस दुनिया से आखरत के लिए कमाया होगा उसे आगे पहुंचकर पा लेंगे और उसी में रह सहेंगे। जो इस दुनिया में कमाया है आखरत की नियत से उसे पाएंगे, मरने पर जुदाई नहीं होगी, मरने पर वो फिर साथ रहेगा और उसी में रह सहेंगे। अब इसकी एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। दुरूद बे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फर्ज फरमाइए कल एक घर का तस्करा हुआ था, किसी ने मौला को पैसे दिए, मौला ने उसके लिए एक घर लिया और वो घर आखरत के घर में तब्दील हो गया। आपने और मैंने एक घर बनाया, आखरत हदफ नहीं दुनिया हदफ। अगर दुनिया की खातिर बनाया घर बन जाएगा, आप और मैं उस घर में रहेंगे, सिर्फ एक मुश्किल के साथ, जैसे ही मरेंगे उस घर से ताल्लुक टूट जाएगा। जब घर से ताल्लुक टूटेगा फिर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, ये घर क्यों बनाया, आया इतना ही बड़ा चाहिए था, مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، معمولاً ہومس کی مثالیں دیتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ دو مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے میرے ساتھ پیش آیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کچھ وقت پہلے اسلام آباد میں تھا، خیال میں 25 محرم کے آس پاس، وہاں پر ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مجھے ہومس کا حساب کرنا ہے، آپ میری مدد کر دیں. میں معمولاً اس قسم کے مسائل میں مدد نہیں کرتا، معمولاً کوشش کرتا ہوں اوائڈ کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ کسی دوست کی دوستی کی وجہ سے ساتھ دینا پڑ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے مولانا صاحب مجھے پہلا سوال یہ پوچھنا ہے کہ مجھے ہومس دینا ہے، میرے اوپر ہومس لگے گا یا نہیں لگے گا؟ میں نے کہا دیکھو بندے خدا، اگر تمہاری کوئی بچت ہے جو سال کے آخر میں ہو تو اس کے اوپر 20% ہومس لگتا ہے. کہنے لگے مسئلہ ہے کہ میری کوئی بچت ہی نہیں. سر میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے ضرورت کے مطابق خرچ کیا ہے تو بچت نہیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہومس نہیں، ختم ہو گیا معاملہ. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ پہلا سال اگر ہے تو کچن وغیرہ میں جو کچھ چیزیں پڑی ہیں ان کے اوپر ہومس نکال دو. جیسے آدھا کلو نمک پڑا ہے اس کے اوپر ہومس نکال دو، دال چاول جو کچھ بھی پڑی ہے کچن کے اندر اس پہ نکال دو. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے وہ ضرورت کے مطابق کیا ہے یا ضرورت سے بڑھ کے خرچ کیا ہے. کہنے کا ضرورت کے اندر ہی کیا ہے. تنخواہ کوئی 2 لاکھ روپے ہے، بچتا بچتا کچھ نہیں ہے، ایک گھر بنایا ہے 1 کروڑ کا بس. اب مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہوں. تو اگر اس طرح سے طے ہے کہ زندگی گزارنی ہے پھر واقعی بچنا کچھ نہیں ہے. لیکن سب ایک مشکل ہے، آخرت کے لیے سوال بہت ہے، سوال بہت ہے کہ بھائی یہ جو بنایا تھا، اے بنانے کا حق تھا اتنا نہیں تھا. اگر بنانا ہی تھا تو اس کے طریقے کو آپ کچھ اور تھے، کچھ تھوڑا سا احتیاط کر دیتے کہ بھائی کچھ ایسا رکھتے کہ اس میں دوسروں کے لیے حق ادا ہو جاتا. بعد اب کئی راستے ہو سکتے تھے، تو تھوڑا سا ہمیں دنیا کے معاملے میں سوچنا پڑے گا. اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا، یہ تو دنیا کو دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں ملنے کا، اب دنیا کو آخرت میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. اللہ نے ہم لوگوں کے ساتھ آسانی ایک اور یہ رکھی ہے کہ اس نے ہم سے یہ کہا ہے تم مجھے پست دے دو میری راہ میں، میں تمہیں اعلیٰ بنا کر واپس کر دوں گا، بڑھا کر. تم پست دو میں اعلیٰ دوں گا، تم کم دو میں زیادہ دوں گا. میں خدا کی راہ میں وہ جو پست چیز دوں وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. اور وہ مجھے جو اعلیٰ دے گا وہ آخرت ہے. میں تھوڑی سی دوں گا وہ مجھے بہت زیادہ دے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پس میں دوں گا وہ بھی وہی ہے جو اس نے مجھے دی ہوگی، وہ بھی اسی نے مجھے دی ہوگی. تو اب اس کی مثال یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں گا، تم جو میں دوں اس میں سے خرچ کرنا، جو بچ جائے اس میں سے کچھ مجھے دے دینا. اب میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جس کو تم سوچ بھی نہیں پاؤ. بدقسمتی یہ ہے کہ میں ابھی بھی یہ کہوں کہ جو تو نے دیا ہے وہ تو نے دیا ہے، اس کے باوجود میں تجھے واپس نہیں کروں گا. حتیٰ جو بچا کھوچا ہے وہ بھی واپس نہیں کروں گا، اس کا چند فیصد بھی نہیں دوں گا. اب اس کا حق نہیں کہ مجھے مصیبت میں ڈال دے. اگر وہ مصیبت میں ڈالے تب بھی رحمت ہے. کیوں مصیبت میں ڈالتا ہے؟ تاکہ بندے شاید تجھے ہوش آ جائے کہ میں نے دیا تھا. اور مشکل کام یہ کہ وہ مصیبت میں نہ ڈالے اور کہے اب جو تو اتنا کر رہا ہے تو لے، پھر جو پس لینا تھا وہ لیتا چلا جائے، اور اتنا دے دے کہ مجھے یاد ہی نہ آئے کہ جو میرے ہاتھ میں اس کا دیا. یہ آسان ہے کہ کوئی بندہ غلطی کرے اور خدا اس کو آزمائش میں ڈال دے، اور یہ بہت سخت ہے کہ کوئی بندہ غلطی کرے اور اس کو کچھ نہ ہو. ابھی ممکن ہے کوئی گناہگار اس وجہ سے گناہ کر رہا ہو کہ وہ کہے مجھے کچھ نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ خدا تیرے اوپر سختی کر ہی نہیں رہا ہے، آخرت میں پھر سب کچھ پوچھے گا. تو ایک قول ہے ہمارے پاس معصومین کا، فرمایا اگر گناہوں کے باوجود سختی نہ آئے تو ہوشیار ہو جاؤ. اگر گناہ کرو اور سختی پھر بھی نہیں آ رہی، اب ہوشیار ہو جاؤ کہ رحمت الہی سے دور ہو گئے. اگر رحمت ہوتی تو گناہ پہ سختی بھیج دیتا. اگر گناہ کیا جائے تو سختی پھر بھی نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ اچھا نہیں. اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پا لیں گے اور اسی میں رہیں گے. دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے، جسے ابھی بڑھا ہوا اور پھیلا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کر اور سمٹ کر رہ جائے گا. دنیا عقل مندوں کے نزدیک سایہ سے زیادہ نہیں ہے، شام کے وقت میں بڑھ جاتا ہے. جیسے جیسے شام آتی رہتی ہے سایہ اور بڑھا ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا ہوا رہتا ہے. بیوقوف یہ سمجھتا ہے یہ بڑھ رہا ہے، उसको नहीं पता कि अभी झटके से जब सूरज नीचे जाएगा तो ये इतना बड़ा साया एकदम खत्म हो गया। दुनिया के साथ ऐसे ही होना है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले ये खुतबा नंबर 61 में से था। खुतबा नंबर 84 में बहुत सारे कवानीन इकट्ठे जिक्र हुए। खुतबा नंबर 84 अगर आपको कहीं मौका मिल जाए, जहाँ कहीं भी हम इस तरह से पढ़ रहे होते हैं, वहाँ सामीन से दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि वो घर जाकर एक दफ़ा इन जुमला को खुद से ज़रूर पढ़े, क्योंकि हमने खुद एक बार ऐसी इस बात को एहसास किया है कि बाद अवकात एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आता जो किसी और ने बयान किया होता, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि ये तो अभी आपके जहन में थोड़ा रह जाएगा, आप शाम को रात को चले जाइए और यही जो खुतबा नंबर 61 अभी पढ़ा इसको दोबारा पढ़िए, फिर देखिए आपको वही कुछ नज़र आ रहा है क्या, तो आप देखेंगे इतनी आसानी से नज़र नहीं आएगा, इतनी आसानी से नज़र नहीं आएगा, आपको उसके ऊपर दोबारा गौर करना पड़ेगा। और अगर खुदा न करे आपने नहीं पढ़ा तो फिर यही खुतबा नंबर 61 दोबारा आपके सामने रखा जाएगा, आपको कुछ याद नहीं आएगा। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आज आप तशरीफ ले जाइए, इसी खुतबा नंबर 61 को दोबारा उठाइए, जो बातें कही गई हैं उसकी रोशनी में इसको दोबारा पढ़िए और अपने आप से ये पूछिए कि जो खुतबे से आपको वो कुछ समझ में आ रहा है। थोड़ी सी रुकावट बनेगी लेकिन आप देखेंगे कि आज अगर आप ये काम कर पाए तो इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। अपने दोस्त अहबाब को बाद बात मशवरे में अर्ज करता हूँ कि सिरहाने नहजो बलागा या ऐसी कोई किताब रखें अपने सिरहाने। अच्छा, यहाँ पर बरसभी ने तस्करा, बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो बैचलर की लाइफ गुजार रहे हैं, चाहे वो बैचलर हैं या नहीं है बहरहाल एक अलग मामला, लेकिन यहाँ पर बहरहाल लाइफ ऐसी गुजार रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन काम यह है कि वो नहजो बलागा और कुरान में पनाह लें। बेहतरीन काम यह इसमें पनाह लें। पनाह लेने इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी मुश्किलात ये वो उन तमाम के मुकाबले में इसमें पनाह लेना बहुत अच्छा है। बेहतरीन वो होगा जब आपको कोई मुश्किल पेश आएगी और आप नहजो बलागा खोल के पढ़ेंगे और मुश्किल आसान होगी, बेहतरीन वक्त वो होगा। और ये उस वक्त होगा जब आप नहजो बलागा के साथ इतने ज्यादा मानूस हो जाएंगे कि ये किताब आपको पहचानना शुरू कर दे, ये किताब आपको पहचानना शुरू कर दे। ये जितनी चीजें कलिमात अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने, ये दरहकीकत कलिमात नहीं है, ये जिंदा हकीकतें हैं। सिर्फ हमारा रब्ता नहीं बना इसलिए हमें ये कलिमात रखते हैं, कागज रखते हैं, ये कागज नहीं होने चाहिए, इन तमाम को जिंदा हकीकतें होना चाहिए। कुरान करीम भी इसी तरीके से तमाम चीजें जिंदा हकायक होने चाहिए, इनसे हमारा और आपका उन्स पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने सिरहाने रख लीजिए, हर रात सोने से पहले दो जुमले पढ़ते रहिए, जो आखिर में 400 और कुछ कलिमात कसार हैं उनमें से एक जुमला दो जुमला पढ़ लिया कीजिए और अपने आप से पूछा करें मसलन मैंने इस पर अमल किया। बस आप देखिए मैं आपके सामने ऐसी प्रैक्टिस के लिए बगैर किसी इरादे के आखिर से कोई जुमला निकालने की कोशिश करता हूँ। ये अब मैंने ऐसी एक सफ़ा निकाला है लेकिन निशान पे नहीं लगा हुआ, ठीक है, और पहला जो जुमला ऊपर लिखा हुआ है 159, इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ और अपने आप से एक सवाल पूछूंगा, मैं इस पर अमल करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही निकाला आपके सामने बिना किसी उसके लिख जुमला ये मन वदा, जो शख्स बदनामी की जगहों पर अपने को ले जाए तो फिर उसे बुरा ना कहे तो उससे बदजन हो, फिर उससे बुरा ना कहे जो उससे बदजन हो। क्या हुआ, अगर मैं अपने आप को ऐसी जगहों पे ले गया जो बदनामी की जगहें थी, ठीक है, अब अगर किसी ने मुझे कहा कि तुम बुरे हो तो क्या मुझे बुरा लगना चाहिए? इमाम फरमाए अब तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्यों, गलती किसकी है, गलती तुम्हारी, तुम अच्छे आदमी थे, तुम उस जगह गए क्यों थे जो बुराई की जगह थी, ठीक है तुम आदमी अच्छे थे लेकिन तुम वहां गए क्यों जहां बुराई की जगह थी। अब अगर कोई तुम्हें कह रहा है तुम बुरे आदमी हो, तुम कहोगे नहीं ये बहुत बुरा आदमी है मुझे बुरा कह रहा है, नहीं उसका हक है, उसका हक है, क्या क्योंकि तुम ऐसी जगह दिखाई दे गए हो जहां पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब आपने एक जुमला पढ़ लिया, ठीक है, अपने आप से पूछो मैं इस पर अमल करने वाला हूँ, अमल करने वाला हूँ क्या मतलब, मुझे किसी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां खदशा ये हो कि ये बुराई की जगह है। मुमकिन कोई क्या, फिर मैं दुबई क्यों आया, ये वो किसी मजबूरी से आप आ गए, जैसा भी था आप आ गए, ये एक अलग मजा, लेकिन आपको स्पेशली किसी ऐसी जगह पे नहीं भटकना चाहिए जहां पर गुमान ये है कि यहां पर बुराई अंजाम पा रही है, आपको अच्छाई की जगह जाना चाहिए। اگر آپ برائی کی جگہ پہ گئے اور کسی نے آپ پر الزام لگا ڈالا, اب اس کی غلطی غلطی میری اور آپ کی. اس کے بعد اب اسی طریقے سے خود بخود یہ جملے پڑھتے رہیے. دیکھیے کتنے خوبصورت جملات ہیں, عجیب ہے. خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہے, استعمال نہیں. پتہ نہیں کیا مشکل ہے. اس خزانے کا کوئی خریدار کیوں نہیں؟ اس خزانے کا خریدار بہت ہونے چاہیے, لیکن عجیب ہے کہ سونے کا کوئی خریدار نہیں ہے اور مٹی کے خریدار پوری دنیا میں بھرے پڑے. مثلا لکھا کیا ہے, خود پسندی ترقی اسے مانے ہوتی ہے. اگر کوئی انسان یہ سننا چاہتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں, اس کا مطلب یہ ترقی نہیں کرے گا. اپنے آپ سے پوچھوں, میں اس پہ عمل تو نہیں کرتا, مجھے اپنی تعریف اچھی تو نہیں لگ رہی. اس طرح یہ 400 سے زیادہ قوانین دیے ہیں مولا نے. اگر ہم یہ 400 تو بہت ہیں, اگر میں 100 پر بھی عمل کروں تو شاید میرے خیال میں دنیا کے اندر مجھے وہ مقام مل جائے گا جو آخرت کو چھوڑ ہی دوں, پھر کیا ہوگا. اتنے قوانین ہیں. تو آپ یہ جو فرصت کے لمحات آپ کے پاس ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کے اندر ان جملات کی طرف توجہ فرمائیں. درود بھیجو محمد والے محمد. خطبہ نمبر 84 میں آخر میں جا کر مولا نے کچھ جملات ارشاد فرمایا. میں صرف دو جملے اس میں سے لے رہا ہوں, کل اس کے باقی جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. فرمایا, اصلی فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا. ہم لوگ کہتے ہیں نا فلانی مخبون, مخبون یعنی اس کے ساتھ غبن ہو گیا. غبن ہو گیا کیا مطلب؟ کوئی پیسہ لے کے بھاگ گیا, اس کو دھوکہ ہو گیا, کسی جگہ بک کروایا اس نے. ایسے مخبون بہت ہوئے, ٹھیک ہے. یہ دھوکہ کم ہے, اصلی دھوکہ اس شخص کو ہوا ہے جو اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچاتا. امام فرمانے وہ لاس کم لاس ہے, یہ لاس بڑا لاس ہے. کیوں؟ وہ جو مقبون ہوا اس میں لاکھ درہم گئے. مثلا یہ جو مقبون ہے اس میں نفس گیا اور یہ دوبارہ نہیں آئے گا. ایک ہی ہے ابد تک کے لیے, یہ دوبارہ نہیں آئے گا. فرمایا, اصلی فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا, اور قابل رشک و غبطہ وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا. قابل رشک کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر میں اور آپ کہیں ماشاءاللہ کاش میں بھی ایسا ہی ہوتا. وہ کون ہے؟ وہ نہیں ہے جس کے پاس 50 منزلہ عمارت ہے, وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا چاہے وہ فقیر. جی یہ قانون کون دے رہے ہیں؟ یہ مولا قانون دے رہے ہیں. فوراً میں اپنے آپ سے پوچھوں, میرے نزدیک بھی وہی قابل حسرت ہے, قابل رشک ہے جس کا دین محفوظ ہے. ایسے کسی آدمی کو میں کہتا ہوں کاش میں ایسا ہوتا, یہیں کہ نہیں. مختلف قسم کی ماڈلز, مختلف قسم کے گھر, مختلف قسم کی دولتوں کے انبار, ان کو دیکھ کر میرے ذہن سے آتا ہے کاش میں ایسا ہوتا. اس کا مطلب مولا کے اس فرمان پہ عمل کرنے والا نہیں. فرمایا, اصلی فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا, قابل رشک وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا. جس کا دین محفوظ رہا اسے دیکھو کہو کاش میں ایسا ہوتا. تب سے اس کے بعد فرمایا, خوش قسمت وہ ہے, نیک بخت. نیک بخت یعنی جس کی قسمت جاگ گئی ہے, جس کی قسمت بہت اچھی ہے. ہمارے یہاں ساری لغتیں خراب ہو گئی ہیں, سارے الفاظ خراب ہو گئے, تو اس کو کہتے ہیں, اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اس کو کہتے ہیں فارچونیٹ. اور انگلش میں فارچون آج کل کہتے ہیں دولت کو. سب کا سب, ساری ان کی لغت ہی خراب ہو گئی ہے, تو کیا بلڑی ساری کی ساری خراب. امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمانا, نیک بخت وہ ہے, عربی میں لفظ لکھا ہے السعید, سعید یعنی خوش قسمت. ٹھیک, خوش قسمت وہ ہے جس نے دوسروں سے نصیحت کو حاصل کر لیا. جو دوسروں سے نصیحت لے لے وہ خوش قسمت ہے. اب آپ ابھی طے کر لیں آج رات خوش قسمت بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے. اگر آپ نہج البلاغہ سے نصیحت لے گئے کم سے کم آج رات آپ خوش قسمت, اور نہج البلاغہ سے نصیحت نہیں لی اس کا مطلب وہ خوش قسمت ہی آپ کے برابر سے گزر گئی, آپ نے پکڑنے کی کوشش نہیں کیا. نصیحت میں بھی بلا اس نصیحت. خوشبخت وہ ہے جس نے دوسروں سے نصیحت کو حاصل کر لیا. اب بدبخت بھی لکھا ہے, بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا. بدبخت وہ ہے جس کو صرف یہ یاد رہ گیا کہ میری فلاں خواہش پوری ہوئی یا نہیں ہوئی, فلاں چیز مل جاتی تو میں یہ ہو جاتا, اور کاش میں اس کو لے لیتا کہ ہوا و ہوس کا چکر, ورنہ یہ پھر بدبخت. بس آپ کے سامنے اس خطبے کے نتیجے میں کچھ الفاظ کی تشریح ہوئی. خوش قسمت وہ ہے جو نصیحت لے لیتا ہے، بد قسمت وہ ہے جو ہوا و ہوس میں پڑ جاتا ہے. آپ مولا کی خوش قسمتوں کی فہرست میں شامل ہو جائیے، نصیحت لے لیجیے. نصیحت لینے تو کیا کریں، تو پہلا خطبہ کہا تھا، خطبہ نمبر 61، اس میں نصیحت یہ فرمائی کہ جو بھی کام دنیا کا دنیا کی خاطر کرو گے اس سے کچھ نہیں ملے گا، وہ علیحدہ کر دیا جائے گا، اس میں سوال بھی ہوگا. اور جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کرو گے وہ تمہیں واپس مل جائے گا، اور اسی کے ساتھ زندگی گزارو گے. آپ اپنی زندگی کا مسلسل جائزہ لے کر آئیے. رات کو سونے سے پہلے ایک لمحہ کو پلٹ کے پوچھیے گا، آج کے دن میں نے آخرت کے لیے کیا کمایا، کس چیز پہ دن ختم کر رہا ہوں، ایک دن زندگی کا کم ہو رہا ہے، کس چیز پہ ختم کر رہا ہوں، آج کیا کما رہا ہوں. اسٹینڈرڈس کو صحیح کر لیجیے، اپنی نظریں اللہ کی طرف لے جائیے جو مولا کی تعلیمات کے مطابق ہے. ہوا و ہوس پہ پڑھنے والا بدبخت ہے. توفیق چاہیے اہل بیت کے سامنے جائیے، توفیق چاہیے اہل بیت کے اطہار علیہ السلام سے توسل کیجیے. ہم اور آپ مادہ پرستوں کے درمیان محصور ہو گئے اس وقت، ہم اور آپ مادہ پرستوں کے درمیان مبتلا ہو گئے. مثلاً آپ جس آفس میں کام کر رہے ہیں وہاں سارے مادہ پرست ہوں گے، آپ جو بزنس کر رہے ہیں آپ سے ڈیل کرنے والے سارے مادہ پرست ہوں گے. اگر کوئی آپ کو خدا پرست نظر آ جائے اس کے ساتھ دوستی بڑھا لیجیے، تاکہ کوئی تو ہو جو جس کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے. مولانا نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، دوست انسان کا وہ ہے جس کو دیکھے تو خدا کی یاد آئے. تو اگر آپ کو یہاں پر کوئی ایک ایسا آدمی مل جائے جس کو آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو خدا کی یاد آئے، اس سے دوستی بڑھائیے. شاید وہ آپ سے اور مجھ سے بھاگے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے. شاید وہ بھاگے، لیکن آپ اس کے پیچھے پیچھے رہیے کہ نہیں بھائی، تجھے دیکھ کر مجھے خدا یاد آتا ہے، لہٰذا میں تیرے ساتھ رہوں گا. پھر خدا آپ کو بھی ایسا بنا دے گا کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو خدا کی یاد آئے. یہ معیار بنا دیجیے. خود بخود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے توسلات کے ذریعے سے آپ پہنچ جائیں گے. اور توسل کرنے کا بہترین وقت اہل بیت اطہار کے ذکر کے ساتھ ہے. اپنے دلوں کو منور کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر سے. ذکر کیا ہے؟ ذکر اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم ان کے خادم ہیں، ہم نے ان کے لیے زندگی گزارنی. بہترین کام جو مجھے سمجھ میں آیا، جو میں تجربے کرتا رہتا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں معمولاً اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو یہ بچے میرے نہیں ہیں، یہ امام کی امانت ہیں میرے ہاتھ میں، یہ میں نے ان کو اپنے لیے نہیں بنانا ہے، ان کو ہم نے اور آپ نے اس لیے بنانا ہے کہ ان کو امام کا سپاہی بننا ہے. نہیں معلوم ہماری نسل میں مولا تشریف لائیں گے، ہم سے اگلی نسل میں امام تشریف لائیں گے. اگر ہم خوش قسمت اتنے ہوئے ہیں کہ مولا ہماری نسل میں آئیں گے تو سعادت ہو کہ انشاءاللہ ہم ان کی خدمت کریں. اگر خدا نہ کرے ایسا ہونا ہے کہ وہ ہماری نسل کے بعد تشریف لائیں گے، تو کم سے کم ہماری اولادیں ایسی ہونی چاہیے جو ہماری غیر موجودگی میں، اور خدا انشاءاللہ وہ وقت لے کر آئے کہ ہم اتنے سعادت مند ہوں کہ جب مولا تشریف لائیں تو ہمیں قبر سے اٹھایا جائے، امام کی نصرت کے لیے بھیجا جائے. تو یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ ذکر اہل بیت ہے کہ اپنے ذہن کے اندر بار بار رکھیں کہ ہم نے اپنے امام کے لیے کام کرنا ہے. جتنا آپ اس ذکر کو ذہن میں رکھیں گے کہ مجھے اپنے امام کے لیے محنت کرنی ہے، یہاں سے نکلنے کی بات بھی سوچیے، بار بار سوچیے، شاید اس خاطر کے ذکر اہل بیت زیادہ رہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے آداب دیے، انہوں نے ہمیں آداب اسی لیے دیے. مثلا ہمیں کیا آداب سکھایا؟ انہوں نے ہمیں آداب یہ سکھایا کہ جب تمہارا کوئی مر جائے تو ہمارے نام پر رو لیا. کیوں یہ ادب سکھایا؟ فرمایا جب تمہارے یہاں کوئی قریب الوطن مارا جائے تو ہمارے نام پر رو لیا. ہر مصیبت کی عظمت کربلا کے اندر دکھائی دیتی ہے، ہر مصیبت کی عظمت کربلا کے اندر دکھائی دیتی. مثلاً فرض فرمائیے جو خود بخود ہمارے اور آپ کی لغت نامے میں اس طریقے سے آ گیا. کبھی کبھی میں فخر کرتا ہوں شیعہ ہونے پر کہ اس شیعت نے ہمیں اور آپ کو کچھ چیزیں ایسی دی جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں. مثلا کبھی میں سوچتا ہوں کہ کہیں دنیا میں کہیں کہا جاتا ہے پیاسا تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر شیعہ کے سامنے کہا جاتا ہے پیاسا تو شیعہ سمجھ جاتا ہے پیاسے کا مطلب. شیعہ کا اپنا ایک لغت نامہ ہے،
बचपन से सुना है ना, बचपन से या हुसैन कहा है, बचपन से सुना है चौथे इमाम ने मौला की कब्र पे लिखा था हाजा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़त्ला अच्छाना, ये कब्र हुसैन इब्न अली की है जो प्यासे मारे गए। हुसैन के चाहने वालों को प्यासा बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अगर दुनिया में कोई कहे सक्का, किसी को कोई समझ में नहीं आएगा, शिया को समझ में आता है सक्का होने का मतलब क्या है। सक्का ही किसे कहते हैं। अगर दुनिया में कोई कहता है बच्ची तो उसको समझ में शायद ना आए, हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। बच्ची किसे कहते हैं, बच्ची की मोहब्बत क्या होती है। लिहाजा जैसे शिया के सामने कहा जाता है एक मजलूम बच्ची, तो उसको उस बच्ची की याद आती है जिसको उसका बाप पुकार पुकार कर कह रहा है इलैया इलैया या शिया को समझ में आता है, अहले बैत के मानने वाले को समझ में आता है। लिहाजा ये तमाम जुमलात हमारे और आपके सामने वाजे होते चले गए। अगर मैं इसी लुगत को बढ़ाता चला जाऊं, आज दिल चाहता है उस शख्सियत का तस्करा हो जाए जिसके ऊपर गरीबुल वतनी खत्म हुई है, जिसके ऊपर गरीबुल वतनी खत्म हुई है। करबला के मालिक के अंदर अहले बैत के चाहने वाले कह रहे हैं जब हमारे पर मुसीबतें ज्यादा होती थी तो हम सैयद शहदा के चेहरे को देख लिया करते थे, उससे इत्मीनान मिलता था। हुसैन के एक चाहने वाले ऐसे हैं जो दुश्मनों के दरमियान थे, कोई दोस्त चेहरा भी नहीं था जिसको देखकर इत्मीनान हासिल करे। अगर सैयद शहदा के चाहने वालों ने करबला में गरीबुल वतनी उठाई, सबसे बड़ा गरीबुल वतन मुस्लिम बिन अकील है। जब दुश्मन का मुकाबला करते हुए उनका उनका होंठ भनकते हो गया, कट गया, अब पानी मांगा, कहा मुझे पानी दे दो, पानी दिया गया, एक प्याला सामने लाया गया। जैसे ही प्याला सामने आया कटे हुए होंठ से खून पानी के अंदर गिरा, प्याला रख दिया, दूसरा प्याला लाया गया, अकीम मुस्लिम ने वो उठाया उसमें भी खून गया और गया, फिर रख दिया, फिर जब तीसरे प्याले में भी खून गया तो गाय लोगों मुझे पानी नहीं चाहिए है, मैं समझ गया हुसैन प्यासे जान देंगे। गरीबुल वतन हुए सैयद शहदा की गरीबुल वतनी के सदके में, मुस्लिम बिन अकील प्यासे हुए सैयद शहदा की प्यास के सदके में, और मुस्लिम बिन अकील का लाशा कुएं की गलियों में कहीं ना गया सैयद शहदा के लाशे की पाबाली के सदके में। लेकिन एक जगह सैयद शहदा मुस्लिम बिन अकील को कह देंगे। जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर आई, सैयद शहदा ने मुस्लिम बिन अकील की साहिबजादी को बुलाया, अपने जानों पर बिठाया, सर पे दस्त शफ़क़त फेर